الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ان خطبات جمعہ میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے حوالے سے جہاد فی سبیل اللہ پر موضوع، اس موضوع پر بات چل رہی ہے. پچھلی مرتبہ الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جہاد کرنا ایک بندہ مومن پر فرض عین ہے، اور انتہائی تاکید سے اللہ پاک نے سورہ حج کی آخری آیت میں، آیت نمبر 78 میں اس کا حکم دیا، وَجَاهِدْهُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، اور جہاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جیسے اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. اس حوالے سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ جہاد کے اصل لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، پھر جہاد کے مختلف مراحل، مختلف لیولز کون کون سے ہیں، آج کے دور میں خاص طور پر کن کن مراحل یا مختلف سطحوں پر جہاد کیا جا سکتا ہے یا کیا جانا چاہیے. الحمدللہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جہاد کا لفظ بنا ہے جہد سے، جیم ہا دال جہد اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، جد و جہد، جد و جہد، کوشش کرنا، کسی کام کو کرنے کی کوشش، ایفرٹ، اس کو جد و جہد کہتے ہیں. اور کوئی بھی بامقصد کام بغیر جد و جہد کے نہیں ہوتا، کوئی بھی ہدف ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، سعی و جہد کی جاتی ہیں، ایفرٹس کی جاتی ہیں، چاہے پازیٹو ہو یا نیگیٹو ہو، بہرحال کوشش تو کرنی ہوتی ہے. پھر اسی میں مزید یہ کہ جہد سے جہاد کا مرحلہ کیسے طے ہوتا ہے، تو باب مفعلہ میں جیم ہا دال سے جو لفظ بنے گا وہ ہے جاہدا یجاہدو مجاہدتن یا جہادن، اس کا مصدر ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کوشش سے کوشش کا ٹکرانا. کسی کام کو کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف بھی کوشش کی جا رہی ہے، نظریاتی سطح پر ہو یا اور دیگر، تو جہاں کوشش سے کوشش ٹکرائے گی اب وہ جہد نہیں، اب وہ جہاد ہے. اور فارسی زبان میں اس کے لیے بڑا پیارا لفظ میں نے سمجھایا تھا، کشاکش یا کشمکش، کوشش یک طرفہ کوشش، کشاکش یا کشمکش دو طرفہ، جس میں آپ کے خلاف جد و جہد کی جا رہی ہے وہ کشاکش ہے۔ کشاکشیں خسو دریا ہے دیدنی کوثر، الجھ رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے۔ کوثر نیازی صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے جو اسی کشاکش یا کشمکش کی وضاحت کرتا، وہ کوشش یا کشمکش جس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کا غلبہ ہو، دین پر عمل کرنا کروانا، دین کو قائم کرنا، اس کی اقامت کی جد و جہد کرنا، اس کوشش، اس کشمکش، اس منظم ایفرٹ کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ اس حوالے سے ہے کہ خود اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کی جائے، یہ سب سے پہلا اور اہم ترین مرحلہ ہو گیا، جس کو حدیث میں جہاد مع نفس کہا گیا، اپنے نفس کے بے جا خواہشات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بنانا، شریعت کے مطابق ان کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد ہے۔ اور یہ جہاد کا افضل ترین حصہ، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل الجہاد قرار دیا، جب پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ای الجہاد افضل، کون سا جہاد افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ تم کوشش کرو، جہاد کرو، کشمکش کرو اپنے نفس کے خلاف، نفس کی بے جا خواہشات کے خلاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار بننے بنانے کے لیے۔ یہ پہلا مرحلہ، اہم ترین مرحلہ۔ اسی مرحلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ارکان اسلام عطا فرمائے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ پلرز آف اسلام بھی ہیں، اور ہمارے نفس کی تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے، تزکیے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ اور ایک مسلسل جہاد مان نفس کا ذریعہ نماز ہے، اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک دن میں 5 مرتبہ باجماعت نماز پڑھنا آج کے دور میں آسان تو نہیں ہے، اگر ایمان ہوگا یقین والا تو انسان بار بار حاضر ہوگا مسجد میں اور حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا جواب دے گا مسجد میں آ کر باقاعدہ، چاہے کتنا ہی اہم ہو، مصروف ہو، لیکن مسجد میں آئے گا، روزے رکھے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، حج فرض ہے تو فرض ادا کرے گا، یہ سارے کے سارے ارکان اسلام جہاد کے حوالے سے تزکیہ نفس یا انسانی نفس کی تربیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، اقبال نے سب کچھ جمع کر دیا اس میں۔ اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اہم ترین مرحلہ، اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، جذبات میں آ کر قتال کا مرحلہ طے کرنے کے لیے تو تیار ہیں، بھڑکنے کے لیے تیار ہیں، سلگنے کے لیے نہیں۔ ابھی یہ کال دے دی جائے، اگر مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ویسے تو یہ لطیفہ ہی ہے، جب تک میں نہ کہوں ایل او سی کو کراس نہ کرنا، تو پاگل ہی ہوں گے جو ایل او سی کو کراس کریں گے کسی کے کہنے پر، یہاں سے بھی گولیاں کھائیں، وہاں سے بھی گولیاں کھائیں، یہ تو پاگل پنی ہے۔ تو بہرحال جذباتی سیاسی نعرہ تو ہے، لیکن صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ اور بندی بننے کے لیے پوری زندگی جہاد کرنا، اللہ کا مطیع و فرما بردار بننے کی کوشش کرنا، یہ جہد مسلسل ہے۔ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یقین محکم نہ ہو اور عمل پہم نہ ہو، مسلسل نہ ہو۔ رمضان میں روزے رکھ لیے، نماز پڑھ لی تو کیا کافی ہے؟ ظاہری بات ہے جیسے نماز فجر کی نماز رمضان میں پڑھ رہے تھے، ویسے ہی بقیہ 11 مہینوں میں اگر پڑھ لی تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کسی درجے میں ہے، ورنہ کس لیول پر ایمان ہے فجر کی نماز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ تو یقین محکم، عمل پہم، محبت دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں، یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں مسلسل جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارکان اسلام کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حلال اور پاکیزہ روزی کمانے کی کوشش کرنا، آج کے دور کا ایک بہت بڑا جہاد انسان فیصلہ کریں کہ میں حرام نہیں کماؤں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، اپنے گھر والوں کو حلال روزی کھلاؤں گا، آسان نہیں ہے. ایک مسلسل کوشش، ایک شیطان کی ترغیبات، بگڑا ہوا معاشرہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے. ایسے لوگوں کو پاگل سمجھا جاتا ہے جو رشوت نہیں لیتے. ایسے ادارے میں جہاں چھوٹے سے چھوٹا کلرک بھی کروڑ پتی ہے، ایف بی آر کے لوگوں کو ذرا جا کے دیکھیے، ان کے اکاؤنٹس دیکھیے، ان کے معاملات دیکھیے، تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. فیڈرل ریونیو بورڈ جو اس وقت جس کے چیئرمین خود بنے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، دھکڑ رہے ہیں، ٹیکسز لگا رہے ہیں، ان کے اپنے آفیسرز کا حال دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. سب سے بڑے راشی پاکستان کی بیوروکریسی میں سب سے خطرناک ترین رشوت لینے والے کرپٹ ترین لوگ تو یہی ہیں. اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہیں، لیکن ہماری بڑی تعداد ایسے اداروں میں کام کرتی ہے جو رشوت لینے والے اور دینے والے ہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے ہم سب کی، ہمارے ملک کی، خاص طور پر ہمارے ملک کی بیوروکریسی کو ہدایت دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ان بڑے مسائل سے ہم باہر آ سکیں. تو بہرحال جہاد کا ایک اور مرحلہ حلال روزی، پاکیزہ روزی کمانا بھی ہے. اسی طرح خواتین کے لیے آج کے دور میں شریعت کے مطابق پردے کے احکامات پر عمل کرنا، شرعی پردہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کی عفت اور حفاظت کے لیے اللہ پاک نے جو ان کو درجہ، جو عظمت عطا فرمائی، پردے کے احکامات عطا فرمائے. آج کے دور میں ایک عورت اگر فیصلہ کرے حجاب کا یا پردہ کرنے کا تو آسان تو نہیں ہے. بہرحال اس کے لیے ایک مسلسل جہاد کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا مرحلہ، جیسے عمارت کا پہلا مرحلہ ہی اہم ترین ہوتا، اگر پہلی فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو پھر اوپر کی طرف جانا آسان تر ہوتا ہے. اگر کسی نے گھر بنایا ہو تو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. زیادہ پیسہ، ایفرٹ، صلاحیتیں بیس پہ لگتی ہیں، فاؤنڈیشن پہ لگتی ہیں. اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو پھر عمارت اوپر کی طرف جائے گی. ایسے ہی پہلا مرحلہ ہمارے دین میں جہاد فی سبیل اللہ کا، اپنے نفس کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جہاد ہیں، جس کو جہاد مان نفس کہتے ہیں. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو آیتوں مبارکہ پڑھی گئی دو مرتبہ قرآن میں آئی ہیں، سورہ فرقان میں آئی ہیں اور سورۃ الاحزاب میں آئی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں. وَجَاهِدْهُمْ، اور جہاد کریں ان سے، بھی اس قرآن کے ذریعے، جِهَادًا كَبِيرًا، بڑا جہاد کریں. اب سوال یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے میں ریکمینڈ کروں گا آپ تمام حضرات و خواتین کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک کتاب ہے رحمت اللہ علیہ، جہاد بالقرآن. جہاد بالقرآن کے پانچ محاذ، خاص طور پر مختلف پانچ محاذوں میں جہاد کرتا ہے قرآن حکیم، جس کا آغاز ہم آج سے کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک ایک پہ بات کریں گے. البتہ یہ بڑا جہاد قرار دیا گیا، لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرنا مشکل ترین کام ہے، لیکن اگر کسی شخص کا نظریہ بدل جائے، آئیڈیالوجی بدل جائے، تھاٹس بدل دی اگر آپ نے، تو اس کی پوری شخصیت بدل گئی، کردار بدل گیا، اخلاق بدل گیا، معاشرہ بدل گیا. تو اگر ہم کسی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو معاشرہ بنتا کیسے؟ معاشرہ بنتا ہے افراد سے، افراد سے خاندان بنتے ہیں، خاندان سے سوسائٹی بنتی ہے، اور افراد کے خیالات ہوتے ہیں، خیالات، نظریات، تھاٹس، آئیڈیالوجی، جس کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم پانچ محاذوں پر جہاد کر رہا ہے. سب سے پہلا محاذ کیا ہے؟ اگر قرآن حکیم پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن حکیم سب سے زیادہ کنڈیمڈ کرتا ہے لوگوں کے غلط تصورات پر، اور سب سے بڑا جاہلانہ تصور شرک ہے. لہذا شرک کی سب سے زیادہ مذمت قرآن حکیم میں آئی ہے. لہذا قرآن حکیم پہلے مرحلے میں جہاد کرتا ہے لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے. جب قرآن حکیم نازل ہوا یا جہاں نازل ہوا، وہاں پر سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ لوگ ایک خدا کے بجائے 360 خداؤں، جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کو معبود مانتے تھے. مزید یہ کہ ان کو معبود مان کر خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو گویا پورا نظام جو چل رہا تھا وہ مشرکانہ عقائد کے تحت تھا، اسی بت پرستی کے پیچھے پوری سیاست تھی، سیاسی نظام پورا کا پورا بت پرستی کی بنیاد پر تھا، پورا کا پورا معاشی نظام اکنامک سسٹم بت پرستی کے پیچھے چل رہا تھا، لوگ بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، فائننس منسٹر تھا باقاعدہ ابو لہب، اور پورا ایک نظام تھا۔ اسی طرح معاشرتی نظام پورا کا پورا بت پرستی پہ تھا۔ تو گویا ایک جھوٹا نظریہ، غلط عقیدہ، شرک، اس پر پورا کا پورا نظام زندگی ڈیپینڈنٹ تھا۔ اچھا، صرف جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اسی وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ دلچسپ بات جو قرآن حکیم سے پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، خاص طور پر رسول، اور انہوں نے آ کر اصلاح کا کام شروع کیا، تو سب سے پہلے کس چیز کی اصلاح کی؟ سب سے پہلے انبیاء کرام رسولوں نے لوگوں کے عقائد کا تصفیہ کیا، لوگوں کے عقائد کو درست کیا، اور یہی سب سے مشکل ترین کام ہے۔ 6 قوموں کا تذکرہ ملتا ہے قرآن حکیم میں، جن قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، عذاب استحصال، ایسا عذاب کہ ان کے جڑوں سے ختم کر دیا گیا۔ ان 6 کی 6 قوموں کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اتنا بڑا عذاب آیا، پوری پوری قومیں تہس نہس کر دی گئیں، تباہ کر دی گئیں، برباد کر دی گئیں، سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ ان 6 کی 6 قوموں کا سب سے بڑا جرم عقیدے میں ایک اللہ پر ایمان لانے کے بجائے شرک تھا۔ لہذا پہلی قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ 5 اولیاء اللہ کی تصویریں بنا کر، مورتیاں بنا کر، پھر ان کی عبادت کرنے والے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی۔ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا جناب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ما آمن معہ الا قلیل، قرآن کی گواہی ہے، نہیں ایمان لائے ان کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگ، باقی سارے کے سارے، پوری انسانیت تباہ کر دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، ایک ہی جرم، ایک ہی سزا، ایک ہی نتیجہ۔ قوم صالح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، بالکل سیم نتیجہ۔ حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی قوموں پر جو عذاب آیا اس کی ایک بہت بڑی وجہ عقیدے میں شرک۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ذرا غور کیجئے اپنے معاشرے کا، ہمارے معاشرے میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ، لوگوں کے عقائد و نظریات درست نہیں ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر متاثر ہیں، چاہے ہم زبان سے کہیں نہ کہیں، بہت سارے تاثرات ہم ہندوستان سے آئے ہوئے عقیدے کی بنیاد پر بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلام میں ایک اللہ پر ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، ہمارے ہاں اکثر و بیشتر مزاروں پر جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جیسا بھی ہو رہا ہے، آپ کسی بھی جائیں مزار پر، پاکستان میں جتنے بھی بڑے بڑے مزار ہیں اولیاء اللہ کے، مبارک جگہیں ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، لیکن وہاں پر جو اعمال کیے جا رہے ہیں، اکثر و بیشتر آپ پوچھیں تو یہ کیا کر رہے ہو، بالکل وہی تصورات آپ کو ملیں گے جو ایک مندر میں پوجا کی جا رہی ہے بت کی، بالکل ویسے ہی ہمارے ہاں صاحب قبر کو پوجا جا رہا ہے۔ بہت ہی ریئر، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ خدا نہیں ہے، ورنہ اکثر و بیشتر ہاؤلائی شفاؤنا عند اللہ، یہی عقیدہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ سورہ زمر میں اللہ پاک نے یہ بات بھی بیان فرمائی۔ آج بالکل یہی عقیدہ ہمارے ہاں مزار پرستی، قبر پرستی کرنے والوں کا موجود ہے۔ ایکسیپشنلی علماء کرام شاید وہ تصور دے رہے ہوں کہ یہ بت پرستی اور مزار پرستی میں یہ اس کو کنڈیم کیا جائے، غالباً ایسا ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن عوام کی میجورٹی وہی عقیدہ رکھتی ہے، وہی تصورات رکھتی ہے، جیسے بتوں کو پوجا جا رہا ہے ایسے سائے میں قبر یا قبر کو پوجا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے باقاعدہ مزاروں پر، اور بھی نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج کے دور میں لوگوں کے عقائد و تصورات کو درست کرنے کے لیے جہاد بالقرآن کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے اس کا آسان ترجمہ کیا جائے. اور پورے دعوے اور یقین سے یہ بات بتاؤں آپ کو، ہماری میجورٹی زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں، لہذا ہندوستان سے آئے ہوئے عقائد ہوں یا ایران سے آئے ہوئے عقائد ہوں یا کرسچینٹی سے آئے ہوئے عقائد ہوں، ان کو مکس کر کے ہم بت پرستی، تازیہ پرستی اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے پہلا جہاد، سب سے بنیادی جہاد یہ ہے کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یقین کیجیے اس کا آسان ترجمہ بھی لوگوں کو اگر صرف بتا دیا جائے، اور شرک کی جتنی شدید مذمت قرآن حکیم میں کی ہے اور توحید کی جتنی اہمیت قرآن حکیم بیان کرتا ہر صفحے پر، یہ ان کے عقائد کو درست کرنے کا ذریعہ ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس حوالے سے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے خاندان والوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. اب آئیے ذرا صحابہ کرام کا جائزہ لیتے ہیں. جب قرآن حکیم نازل ہوا تو یہی کچھ تھا نا، جیسے میں نے عرض کیا کہ کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. اس قرآن نے آ کر کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر سب سے بہترین کام جو کیا وہ لوگوں کے عقائد کی درستی تھی. سب سے پہلا اور بہترین کام عقیدہ درست کر دیا. جب لوگوں کے عقائد درست ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا، ذرا سنیے گا. یہ کوٹیشن ہے محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی جہاد بالقرآن کے حوالے سے. پہلا نتیجہ، غفلت میں پڑے لوگوں کو چونکا دیا. آج ہماری میجورٹی یقین کیجئے غافل ہے، غفلت کی وجہ سے نافرمانی کر رہی ہے یا خدا نہ خواستہ گناہ کا کام کر رہی ہے. دین دشمنی نہیں ہے، ہمارا مسلمان دین سے دشمن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے ایتھیسٹ ہوں، الہاد پرست ہوں، کتنے ہی ہوں، کلاس میں بیٹھے ہوئے الہاد کی تعلیم دے رہے ہیں، لیکن مسلمان بچہ کبھی بھی جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کر سکتا، خدا کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے، الحمدللہ. لیکن میجورٹی غافل ہیں، الٹریٹ ہیں، معلوم نہیں کیا لکھا ہوا ہے. قرآن حکیم سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ غفلت سے بیداری کی دعوت دیتا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، ابھی انداز عام نہیں ہے، یہ چونکا دینے والا انداز ہے. عم یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ کوئی عام انداز ہے؟ یہ رب کائنات کا کلام ہے جس نے ہلا کے رکھ دیا، لوگوں کے عقائد کو درست کر کے رکھ دیا. جس کو کہا بڑا خوبصورت کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی. بجلی جب کڑکتی ہے تو مردوں کے سوا اور کوئی اس کو نہیں، اور کوئی مردے متاثر نہیں ہوتے اس سے، لیکن تھوڑا سا بھی انسان زندہ ہے، غفلت میں ہے، نیند میں ہے، اونگ میں ہے، بجلی چمکے گی تو ایک دم سے انسان بیدار ہوگا. کیا ہوا؟ اسی طرح قرآن حکیم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ اشعار اسی ادبار سے. لہذا ذرا اپنا جائزہ لیں. سب سے پہلے، کیا واقعتاً ہم غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا قرآن حکیم ہم کو متاثر نہیں کرتا؟ کیا قرآن حکیم ہم کو یہ نہیں بتاتا؟ زمانے کی قسم کھا کر تمام انسان واقعی خسارے میں. تین آیات محض صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب بھی آپس میں ملتے اور بچھڑنے لگتے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ صحابہ بچھڑتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو کیا سناتے تھے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، انسان واقعی خسارے میں ہے. الانسان، تمام انسان واقعی خسارے میں، جہنم میں جانے والے ہیں. ہاں، اس جہنم سے بچنے کی چار شرائط، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. امام شافعی نے تو اس سورت کے بارے میں جو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی کوئی سورت نازل نہیں ہوتی سورت العصر کے سوا، تو یہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اور لوگ صرف سورت العصر ہی پر غور کر لیں، تدبر کر لیں، تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ ہے قرآن حکیم جو غفلت سے بیدار کرتا. اور صحابہ کرام کو جیسے میں نے عرض کیا اس معاشرے میں بیداری پیدا کی. آج ہمارا معاشرہ بھی غفلت کا شکار ہے. اس سے باہر نکلنے کے لیے قرآن حکیم قرآن حکیم کے ترجمے ہوں، تراجم، تفاسیر ہوں، لیکچرز ہوں، اور اس کا عام انداز میں بیان کیا جائے، غفلت سے بیدار کرتا ہے. نمبر دو، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. آپ غور کیجئے، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں چاروں طرف، بہت بڑا اندھیرا، کفر کا اندھیرا. آج 7 ارب انسانوں کی میجورٹی وہ ہیں جو اللہ کو، رسول کو، آخرت کو نہیں مانتی، اندھیروں میں پڑے، ڈارکنس. اسی طرح بعض مشرک ہیں، بعض بے یقینی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں. ہماری میجورٹی بے یقینی کے اندھیروں میں. قرآن حکیم روشنی ہے، ہدایت ہے، اور قرآن حکیم سب سے بڑی وہ روشنی ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتی ہے، ایمان کی روشنی، ہدایت کی روشنی، توحید کی روشنی. پھر اسی طرح قرآن حکیم کا ایک بڑا زبردست کام آپ کو نظر آئے گا، اگر قرآن پڑھیں گے تو قرآن حکیم اللہ سبحانہ تعالی کا صحیح ترین تعارف کرواتا، اللہ کا کلام ہے تو اللہ سے متعارف کرواتا. اور سب سے پہلی سورت کون سی ہے جس میں رب سبحانہ تعالی کا بڑا بھرپور تعارف کروایا گیا؟ رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم. آخرت کے حوالے سے کیسا ہے؟ مالک یوم الدین. اتنا بھرپور تعارف ہے سورت الفاتحہ میں، بالکل پہلی سورت میں. اور حساب کتاب کے حوالے سے، تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایسا بڑا بھرپور تعارف اور تعلق مان لا، تجھی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں. آسان نہیں ہے عبادت کرنا، لہذا اے اللہ تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما. اہدنا صراط المستقیم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، تیرے منعم علیہ بندے جو اس راستے پہ چلتے ہوئے تیری رضا حاصل کر گئے، ان کے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورۃ الاخلاص، کمپریہنسو انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی. جب سورہ کافرون نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لا اعبد لکم دینکم ولی دین. ایسا کیٹیگوریکل انداز جب نازل ہوا تو سوال کیا، تمہارا معبود کون ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کون سی سورت نازل ہوئی؟ قرآن حکیم کی اہم ترین سورت، سورت الاخلاص، توحید فی ذات پر مکمل سورت، 4 آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی کا تعارف. قل، کہہ دیجئے جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ کون ہے؟ قل ہو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وہ تنہا ہے. اللہ الصمد، وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پورے قرآن حکیم میں ایسی صورت آپ کو نہیں ملے گی. رب کائنات کا بڑا زبردست تعارف کروایا گیا. تو بہرحال قرآن حکیم اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی رحمانیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاریت کا تعارف کرواتا ہے. اسی طرح قرآن حکیم کی ایک اور بڑی زبردست چیز آپ کو نظر آئے گی، وہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرتا. قرآن حکیم میں بے شمار مقامات ہیں جہاں انسانی زندگی کا تذکرہ کیا گیا، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کا تذکرہ کیا گیا. اس موضوع پر اہم ترین سورت کون سی ہے؟ جمعے کے دن پڑھی جانے والی. کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہم میں سے، پڑھ کر اس کو سمجھتے بھی ہیں. سب سے زیادہ سورۃ الکہف میں رب کائنات نے دنیا کی زندگی کی مذمت کی ہے، خاص طور پر دنیا پرستی کی مذمت اگر آپ کو ملے گی سورۃ الکہف میں. تو دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول کر بیان کر دی اللہ پاک نے قرآن حکیم میں، مختلف انداز سے، مختلف واقعات کے ذریعے. اسی طرح ایک کوٹیشن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، بڑا زبردست ہے، کہ جو اصل میں جو عظیم تر انقلاب برپا کیا جناب نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے لیے جو افراد تیار کیے، جو جماعت تیار کی، وہ کیسی تبدیلی اس میں برپا کی. لہذا ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن کا ایک کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے، تو وہ یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا. یقین والا ایمان اور توحید معاد اور رسالت پر یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی یقین پیدا فرما دے قرآن کے ذریعے. لیکن اس سے ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی. اس لیے کہ قرآن نے ان کا فکر بدلا. تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ سب سے پہلے خیالات بدلتے ہیں. ایک انسان سب سے زیادہ اہمیت دیتا دنیا کو، لہذا 2.5 سال کا بچہ ہوا تو کہاں داخلہ کرواتے ہیں؟ ابھی بچہ چلنے کے قابل نہیں ہے، بیگ تیار ہے، ایڈمیشن پیدائش پر ہو چکا ہے، اور 2.5-3 سال کا ہوا نہیں، اس کو گاڑی میں ڈال کر بھیج دیتے ہیں کہاں؟ اب آپ سمجھ جائیے، جس پر یقین ہے اس کے لیے 2.5 سال کے بچے کو گھر سے نکالتے ہیں. یہ ہے دنیا. اور 20-25 سال لاکھوں روپے لگا کر ایک ڈگری ملتی ہے محض. ڈگری ہوتی ہے بہرحال، اصلی ہو یا نقلی ہو. عامر لیاقت حسین کے پاس بھی ایک ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے، تو بہرحال ڈگری ہے. 20-25 سال کے بعد وہ ایم ایس کرتا ہے، ایم بی اے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، کسی قابل ہوتا ہے، پیسہ کمانے کی مشین بن جاتا، اچھے انداز سے عزت کے ساتھ پیسہ کماتا. تو سب سے پہلے بدلنا کیا ہے؟ اس خیال کو بدلنا ہے کہ یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے، اصل جگہ آخرت ہے. یہاں رہنا ہے، محنت کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ہدف یہ نہیں ہے. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. عجیب بات ہے، بازار سے گزرے کیوں پھر؟ بہرحال گزرنا تو پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چلتے ہوئے مسافر. مسافر اگر کہیں بیٹھ گیا تو منزل تو گئی. لہذا سب سے پہلے افکار کی تطہیر. قرآن حکیم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ان کا فکر بدلا. وہی قوم جو گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، اپنے منہ کا نوالا دوسروں کو دے رہے ہیں. ایسے ایسے واقعات آتے ہیں. کیسی زبردست تبدیلی پیدا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کے ذریعے. فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار بدل دی، ویلیوز بدل دی ہے. ویلیو بدل جائے تو پورا نظام ہی بدل گیا، سسٹم ہی بدل گیا. اسی طرح عزائم بدلے، امنگیں بدلیں، شوق بدلے، دلچسپیاں بدل دیں، خوف بدلے، امیدیں بدلیں، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی، جلوت بدلے، انفرادیت بدل دی، اجتماعیت بدل دی، دن بدلا، رات بدل دی. گویا قرآن حکیم کے بقول، یبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مصداق، آسمان بدلا، زمین بدلی، اور غرضی کی پوری کائنات بدل کے رکھ دی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی قرآن حکیم کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقائد کی تطہیر، اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے اہم ترین عقیدہ توحید پر کامل یقین عطا فرمائے، اور شرک اور بدعات اور اس کی ہر شکل سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے. انشاءاللہ بھی یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. اللہ نے چاہا تو قرآن کے 5 محاذ ہیں جس پر ہم بات کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.